علامات کو سامنے رکھ کر جب اپنے لیے کوئی تصویر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہماری توجہ بعض اوقات اس باریکیوں کی طرف نہیں ہوتی جس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علامات کے بیان کرنے میں ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ دیکھیے، میں نے جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شخص اور شخصیت کے انتظار میں، جب ہم 1400 سال سے شخص کے انتظار میں تھے تو ہمارے انتظار کی کیفیت اور ہے، لیکن جیسے ہی ہم شخصیت کے انتظار کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے جو انتظار کی کیفیت ہے وہ خود بخود بدل جاتی ہے۔ خود اسی طرح سے علامات، اور علامات کو بیان کرنے کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے اس میں تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے۔ اصل جو وجہ ہے، ہم علامات معمولاً، اب یہ مسائل ہیں، ہر آدمی علائم ظہور کتاب اٹھاتا ہے اور کتاب اٹھانے کے بعد وہ علامت پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد وہ تلاش کرنا شروع کرتا ہے، بھائی ان میں سے کتنی پوری ہو گئیں، تاکہ ایک اندازہ ہو سکے کہ ظہور کتنا نزدیک ہے۔ جبکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ علامتیں مہم ضرور ہیں، لیکن ان علامتوں کا جو تعلق ہے وہ اصل میں ان لوگوں سے، یعنی ہمارے لیے اگر کوئی علامت بھی ظاہر نہ ہو، کوئی علامت، تب بھی ہمارا ایمان اس بات پر رہنا چاہیے کہ امام نے آنا ہے، کوئی علامت نہ ہو، کوئی علامت۔ امام کا ظہور علامات پر متوقف نہیں ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں کلیئر کریں، میں جو چیز چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا سکوں مجھے۔ اسی لیے علماء، بہت سارے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی علامات ہیں، کچھ علامات حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی۔ غیر حتمی کے بارے میں فرمایا کہ زیادہ تر جو علامات ہیں وہ غیر حتمی ہیں۔ کچھ علامات کے بارے میں فرمایا کہ یہ علامات حتمی ہیں۔ اب جو حتمی علامات ہیں اس میں بھی علماء نے بحث کی ہے، اور حتیٰ اس کے بارے میں بھی بعض علماء کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم حتمی کہہ رہے ہیں، چونکہ روایات کا لہن ایسا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ضرور ہوگی، لیکن اس کا بھی وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے، یا اس انداز میں وقوع پذیر ہونا جس طرح سے ہم سوچ اور سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے۔ مثلا روایات ہے کہ جس کا لہن یہ کہتا ہے کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد، اب امام نے نفس زکیہ کے قتل کی تاریخ، جتنی بھی باریکیاں ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ نفس زکیہ صاحب نفس ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، عالم ہوگا، کہاں قتل کیا جائے گا؟ رکن اور مقام کے درمیان میں مظلومہ حالت میں قتل کیا جائے گا۔ اب یہ جو نفس زکیہ قتل کیا جائے گا، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ نفس زکیہ کے قتل کے بعد ایک ہفتے کے اندر، بعض روایت میں 9 دن ہے، اس طرح کا ایک تعبیر ہے کہ 7 یا 9 دن کے اندر اندر امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اب یہ روایت پڑھنے کے بعد میں ذہنی طور پر کیا تیار ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ اب مجھے امام کے ظہور سے پہلے غور و فکر اس بات پر کرنا چاہیے کہ نفس زکیہ کب قتل ہوگا، اور جیسے ہی مجھے پتہ لگے کہ نفس زکیہ قتل ہوا تو مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اس سے 7 دن بعد امام آنے والے ہیں۔ عزیزان من، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر نفس زکیہ قتل ہو گئے اور ہمیں خبر نہ ہوئی تو، مگر آج کی دنیا میں یہ ناممکن نہیں ہے، پورا میڈیا ظالموں کے کنٹرول میں ہے۔ نفس زکیہ کا قتل واقع ہو گیا، مجھے اور آپ کو خبر کون دے گا؟ میڈیا نے دینی ہے نا۔ اتفاق کی بات یہ کہ ہم سے زیادہ علامات پر نظر ان کی ہے، ہمیں تو ہونا ہی ایسا چاہیے، اصولاً ہمیں ہونا ہی ایسا چاہیے کہ ہم علامات کے منتظر نہ رہیں، آمادہ انتظار رہیں۔ علامات کے منتظر نہ رہیں، آمادہ انتظار رہیں۔ ہمیں ہونا اصل جو ہم سے چاہا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر آج ابھی اسی وقت امام کا ظہور ہو تو میں امام کی مدد کے لیے تیار ہوں، لہذا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو زیارات ہیں، جو دعائیں ہیں، جو زیارات ہیں، ان کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو جو چیز، مثلا دعائیں عہد میں بھی آپ جو عہد اپنے مولا سے کرنے جا رہے ہوتے ہیں روزانہ صبح، وہ کیا ہے کہ مولا میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں. زیارت آل یاسین کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَنُسْرَتِ مُعَدَّةٌ، میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے. بس ہم نے کس طرح کا چاہا ہے؟ ہم سے نہیں چاہا کہیں، مطلب میں نے تو اب تک جو دعائیں اور زیارات میں نے جو مطالعہ کیا ہے، گرچہ بہت ناقص اور بہت ہی محدود مطالعہ ہے، میں اپنے دعویٰ کوئی نہیں کر رہا، لیکن جتنا میرا مطالعہ ہے نہ دعاؤں میں نہ کہیں پر بھی زیارات جو کہ مولا سے منسوب ہیں کسی میں بھی ہم سے نہیں کہا گیا کہ تم علامات کے منتظر رہو، کہیں نہیں کہا گیا ہم سے. ہم سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو تیار رکھو. نصرتی معدہ، اب اگر میں روزانہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے، تو مجھے علامات کو دیکھنا چاہیے یا اپنی نصرت پر نگاہ کرنی چاہیے؟ اپنی آمادگی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بس مجھ سے جو چاہا گیا ہے وہ کیا؟ کہ مجھے اپنی نصرت کو آمادہ رکھنا، مجھے اپنے آپ کو آمادہ رکھنا ہے، یہ چاہا گیا ہے مجھ سے. بس علامات میں کیوں اتنی دقت سے بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مرحلہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، حتیٰ حتمی کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ علامت پیش آئے گی تو امام کا ظہور ہوگا. علامت میں نے پھر عرض کیا، اب اگر نفس زکیہ قتل ہو جاتے ہیں اور مجھے اور آپ کو نہیں پتہ لگا تو کیا ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ؟ لہذا مجھے اس کا نہیں، مجھے امام کا منتظر رہنا ہے. وہ واقعہ، وہ علامت پیش آئے یا نہ آئے، مجھے اور آپ کو آمادہ رہنا ہے. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مقام، جتنی بھی علامات آئمہ نے بیان فرمائی ہیں، ان علامات کے لیے آئمہ ایک مشکل سے دوچار ہیں. وہ مشکل کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ آئمہ میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک آئمہ لیکن سامنے ایک مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ کہ آئمہ جن لوگوں سے کلام کر رہے ہیں ان کی ذہنی سطح اور ہے. جس زمانے میں یہ علامات ظہور پذیر ہونی ہیں، اس زمانے کی سطح ذہنی بھی اور ہے اور کیفیات بھی اور ہے. اب اگر فرض کیجئے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اسی جمعے کو امام کا ظہور ہو جائے، اس سے زیادہ طولانی نہ ہو، ایک آدھ جمعہ اور گزر گیا امام کے انتظار میں، اس سے زیادہ طولانی نہ ہو، اللہ کرے. فساد، گناہ، جرم، ظلم جس قدر تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بے حسی بڑھ رہی ہے، واقعاً انسان کے دل کی تہ سے دعا نکلتی ہے کہ مولا آپ آ جائیے، شاید دنیا اس سے زیادہ فساد اور ظلم اور بے حسی کو برداشت نہ کر سکے. امام علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. کس زمانے کی؟ فرض کیجئے کہ اگر ہمارے ہی زمانے میں ظہور اور انشاءاللہ ہوتا ہے، کم از کم 1300 سال، 1400 سال کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے. بس جو علامت بیان ہوئی ہے وہ 1400 سال کے بعد والے واقعات اور افراد سے مطابقت بھی رکھنی چاہیے، اور یہ علامت ایسی بھی ہونی چاہیے کہ 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے. یہ کچھ آسان کام نہیں ہے عزیزان میں، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. دیکھیے، علامات سے ہٹ کر میں ایک مثال دوں کہ لسان روایت کس طریقے سے ہر زمانے کو اپنی نظر میں رکھتی ہے. آئمہ کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہوتا ہے، لیکن اس روایت کے ذریعے سے جو میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اگر اس روایت کے اندر یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر ہمیں روایات کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، آئمہ سے روایت ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، کہ فرمایا کہ جس پیالے کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو اس سے پانی مت پیو. یقیناً آپ نے سنی ہوگی، جس پیالے کا کنارہ ٹوٹا ہوا ہو اس سے پانی مت پیو. وجہ امام نے آگے بیان کی ہے، لیکن میں اگر آپ سے سوال کروں، آج کسی بچے سے سوال کروں کہ بھائی ٹوٹے ہوئے کنارے کا پرابلم کیا ہو سکتا ہے، کیوں امام نے منع کیا ہے، تو آج ہم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ جی ٹوٹے ہوئے کنارے کے اندر جراثیم چلے جاتے ہیں. ایون سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے، اگر آپ نیٹ پہ تلاش کریں گے آپ کو مل جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ جو کریکس آ جاتا ہے یا جو ٹوٹ جاتی ہے جگہ، اس کے اندر جو جراثیم چلے جاتے ہیں وہ ایون ہینڈ واش سے بھی صاف نہیں ہوتے، یعنی آپ رگڑ رگڑ کے بھی صاف کریں گے نہیں ہوں گے صاف، حتیٰ بعض کیسز میں کیمیکل سے بھی صاف نہیں ہوئے. کہ اس کو بڑے خاص طریقے سے اگر کریں تب بھی امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ جائے. اب یہ جراثیم جب اس کے اندر ہے اور ہم پانی پئیں گے کیا ہوگا, جراثیم ہمارے پیٹ میں جائے گا, اور جراثیم پیٹ میں چلا گیا تو بیماری پھیلائے گا. اب مجھے اب یہ بتائیے کہ اگر اس کی یہ وجہ جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئی ہوئی ہے, یہ اگر امام 1400 سال پہلے لوگوں کو بتاتے کہ اس کریک کے اندر جراثیم ہوتے, وہ پوچھتے بھائی جراثیم کیا ہے, امام کہتے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے, اتنا چھوٹا کیڑا ہوتا ہے جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا, اور یہ کیڑا انسان کے پیٹ میں جا کر بیماریاں ایجاد کر سکتا ہے, تو لوگ آئمہ کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آئمہ کو؟ قرآن نے کیا کہا, پہلے ہی پیغمبر کو ساحر اور مجنون کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پہلے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کا دماغ نعوذ باللہ من ذالک کام نہیں کرتا, یہ مجنون ہے. اب اگر آئمہ اس طرح کی باتیں کرتے نتیجہ کیا نکلتا, وہ کہتے دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ مجنون ہے, کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اب امام کی فصاحت و بلاغت کا ہنر یہاں ظاہر ہوتا ہے. امام نے کیا فرمایا کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی وہ بات غلط نہ ہو. امام نے کیا فرمایا, امام نے فرمایا اس لیے کہ اس جگہ پر, اس کنارے پر شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب جب امام نے کہا شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے, اس زمانے کے لوگوں کو فوراً سمجھ میں آ گیا, کیونکہ شیطان کا جو بھی ان کے اندر تصور موجود ہے, اس تصور کے اعتبار سے ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان اس کے کنارے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے, اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ شیطان ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں ضرر پہنچاتا ہے. اب شیطان کا جو معنی جو بھی ان کے ذہن میں تھا, اس اعتبار سے اس کو انہوں نے تطبیق کی اور بات سمجھ لی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد میرے سامنے جب یہ روایت آئے گی تو کیا مجھے 1400 سال پہلے والے شخص کی طرح سے سوچنا چاہیے؟ تو میں پلٹ کے کہوں گا نہیں. یہاں پر کیا, میں نے تو تحقیق کر کے اندازہ لگا لیا کہ یہاں پہ جراثیم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جراثیم میں اور شیطان میں آپس میں ربط کیا ہے, کیا ربط ہے آپس میں؟ دیکھیے شیطان ایک صفت ہے, شیطان صفت ہے, نام نہیں ہے. شیطان صفت ہے, نام نہیں ہے. یہ جو شیطان جس کو ہم شیطان کہتے ہیں, اس کا یہ جن ہے, اس کا اپنا ایک نام ہے, ابلیس اس کا نام ہے, بعض روایتوں میں عزازیل نام ہے, یہ نام ہے اس کا. ابلیس بھی بعض نے کہا کہ نام نہیں ہے, ابلیس بھی صفت ہے اس کی, اصل نام اس کی عزازیل ہے جو روایت میں ائمہ نے بیان فرمایا. بس یہ نام نہیں ہے اس کا, کیا ہے؟ صفت ہے. لہذا یہ صفت اگر جن پر اطباق کر رہی ہو تو جن شیطان ہوتا ہے, اگر انسان پر آ جائے تو کون ہے؟ انسان شیطان ہوتا ہے. اگر کسی حیوان پر آ جائے صفت ثابت ہو رہی ہو تو وہ حیوان کیا بن جائے گا؟ شیطان. اب شیطان کا اصل معنی کیا ہے؟ شیطان کے اصل معنی ہے فساد پھیلانے والا. شیطان کے معنی کیا ہے؟ فساد پھیلانے والا. یہ فساد اگر ایمان میں پھیلایا جائے اور پھیلانے والا جن ہو تو جن شیطان ہوتا ہے, یہی کام اگر انسان انجام دے رہا ہو تو انسان شیطان ہوتا ہے. اب اگر یہ فساد جسمانی ہو اور فساد پھیلانے والا کوئی حیوان ہو تو اس حیوان کو بھی شیطان تدبیر کیا جا سکتا ہے. بس امام نے جو لفظ استعمال کیا اس کے لغوی معنی میں جراثیم پر تطبیق ہو سکتی ہے, ناممکن نہیں ہے. عزیزان من, امام نے لفظ وہ استعمال کیا جو اس زمانے کی ذہنیت کے بھی مطابق ہے اور آج کل کے افراد کو بھی اس کے مطابق سمجھ میں بات آ سکتی ہے. پر ہم جب اس کا معنی کریں گے تو ہم شیطان کا اصطلاحی معنی نہیں کریں گے, ہم شیطان کا لغوی معنی کریں گے, اور لغوی معنی کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ صفت کس کس پر اطباق ہو سکتا ہے. پر اگر اس کا اطباق جراثیم پر ہو سکتا ہے تو امام نے بالکل صحیح فرمایا تھا, بات ثابت ہو جائے گی. لیکن اب ہمیں کرنا کیا پڑا؟ کرنا یہ پڑا کہ ہمیں روایت کو, اس کے الفاظ کو ایک دفعہ دوبارہ سے اس پر تدبر کرنا پڑا. تب ہم نے جا کر یہ اندازہ لگایا کہ امام یہ بات کہنا چاہ رہے تھے, لفظ امام نے وہ استعمال کیا جو دونوں زمانوں کے مطابق ہو. اب علامتوں کی دنیا میں جب مولا آ کر کسی علامت کے ظہور کی بات کر رہے ہیں, کسی علامت کا پتہ بتا رہے ہیں, تو کیس یہی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے والے شخص کو بتایا جا رہا ہے, اسے سمجھایا جا رہا ہے, اس سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو علامت یہ ہے, لیکن ایسی ہو جو اس کی سمجھ میں بھی آئے, اور ایسی ہو کہ کہ 1400 سال کے بعد جب اس آیت کو اس روایت کو تطبیق کیا جائے تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی ان کے دور کے اعتبار سے سمجھ میں آنے چاہیے. لہذا اب ہمیں علامات کے اوپر جسے کہنا چاہیے ایک نئی ریسرچ کی ضرورت ہے. علامات ظہور کے حوالے سے ہمیں نئے کام کی ضرورت ہے کہ ہم تمام روایات کو سامنے رکھیں اور موجودہ دور سے ہر لفظ کے اوپر کام کر کے دیکھیں کہ امام یہاں پر کہنا کیا چاہتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک نئی صورتحال، ایک نئی کیفیت خود بخود سامنے آتی ہے. اب یہ نئی کیفیت جو ہمارے سامنے آتی ہے، انہی میں سے ایک مشہور و معروف اللہ ایک مشہور و معروف علامت کہ جس کو بعض علماء نے حتمی علامات میں بھی شامل رکھا، وہ ہے خروج دجال. اب دجال کا جب بھی نام لیا گیا تو یقیناً سامنے والوں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو دجال خروج کرے گا، دیکھیں دجال کے لیے بھی نزول کا لفظ نہیں ہے. دجال خروج کرے گا، خروج کا معنی کیا ہے؟ خروج کا معنی میں نے پیچھے روایت میں بھی کیا تھا، امام کے لیے لفظ خروج استعمال ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے نزول آیا ہے کیونکہ وہاں شخص مراد ہے. بس دجال کے لیے خروج کا معنی کیا بتا رہا ہے؟ کہ یہ بھی شخصیت ہو سکتی ہے. اب یہ شخصیت یعنی ہمارے ہی درمیان میں ہوگی اور اپنے آپ کو ظاہر کرے گی، یہ معنی خروج ہے. اخفا میں ہوگی، خفا میں ہوگی اور خروج کرے گی. اب جب یہ خروج کرے گی اور سامنے آئے گی تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، تو آئمہ نے اس کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اس کے لیے آئمہ نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں. ان الفاظ کے اگر میں ظاہر کو دیکھوں تو ظاہر الفاظ میں میرے سامنے جو تصویر آتی ہے وہ یہ کہ ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کی ایک آنکھ اس کے ماتھے پہ درمیان میں ہوگی اور وہ ساحر ہوگا، لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا اور وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، اس گدھے کے بالوں میں سے میوزک کی آواز آ رہی ہوگی اور اپنے ساتھ وہ روٹیوں کا ایک انبار لے کر آ رہا ہوگا. اس طرح کی بہت ساری باتیں روایت میں موجود ہیں. عزیزان من، اب ایک ایک معنی کو یہاں پر تطبیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. میرا ہدف چونکہ یہ ہے نہیں، لہذا میں ساری گفتگو پہ نہیں جاؤں گا، چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلے تو آ کر یہ دیکھیں کہ جب امام نے لفظ دجال استعمال کیا ہے تو اس کے لغت میں معنی کیا ہے. لغت میں جا کر ہم پتہ کریں کہ یہ دا جا لا، یہ جو مادہ ہے اس سے مراد کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ مادہ دو خاص چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک جذابیت میں، اٹریکشن میں، دوسرا دھوکے میں، فریب میں. ڈیسیٹ، دھوکہ دیتا ہے. یہ فریب کاری کے لیے بھی دجالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جذابیت کے لیے بھی دھوکہ استعمال ہوتا ہے. لفظ دجال وزن اس کا ہے فعال، یہ وزن مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغے کا مطلب کیا ہوا؟ جو بہت زیادہ فریب ہو، دھوکہ دینے والا ہو، بہت زیادہ فریب کار ہو، اسے دجال کہیں گے. دوسری صفت کیا؟ جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، اتنا اٹریکٹیو ہو کہ اس سے بعض اوقات نظر چھڑانا مشکل ہو جائے، نظر ہٹانا مشکل ہو جائے، اس سے ذہن کو ہٹانا مشکل ہو جائے. فریب کار اتنا ہو کہ کھلے عام لوگوں کو فریب دے، اس کے باوجود لوگ اس کے فریب میں آ جائیں. اس سے زیادہ تو فریب کار نہیں ہو سکتا نا. میں فریب کی کوئی بھی ڈیفینیشن کر لوں، اس سے اوپر ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی کہ کوئی کسی کو بتا کر دھوکہ دے لیکن ایسا دھوکے باز ہو کہ بندہ پھر بھی اس کے فریب میں آ جائے. پر دجال کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا. ایک آنکھ اس کے تک بودی ہونے پر دلالت کرتی ہے. آنکھ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ آنکھ ہو، آنکھ سے اس سے ایک ہونے سے کئی مراد لیے جا سکتے ہیں. کرے گا کیا؟ لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ دے گا. اب یہ سحر کہ ایک پوری دنیا اس کے پیچھے ہو، ایک جہان اس کے پیچھے ہو، اتنا فریب کار ہو کہ بتا کر بھی اگر دھوکہ دے تب بھی ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں، جذابیت اس کے اندر اتنی ہو کہ اس سے نگاہ ہٹانا مشکل ہو جائے. میرے خیال سے اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ بیان کیے ہیں, ہماری آج کی دنیا میں اگر اس شے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو میرے خیال سے ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ صفتیں آج کل کس چیز میں پائی جاتی ہیں؟ آپ اگر میں آپ سے پوچھوں آج کے دور میں کون سی چیز ہے جو بتا کر انسان کو دھوکہ دیتی ہے, ہم پھر بھی اس کا دھوکہ کھاتے ہیں, جو دھوکہ دینے کے باوجود اتنی دلچسپ ہے, اتنی اس کے اندر جذابیت ہے, اتنی اٹریکشن ہے کہ اس سے نظر ہٹانا, اس کو ہاتھ سے چھوڑنا, اس سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہتا. چھوٹے بچے سے لے کر 90 سال کا بوڑھا مبتلا ہے, بتانے کی ضرورت ہے مجھے؟ یہ متوجہ ہو گیا آپ کیا ہے؟ الیکٹرانک ڈیوائسز. اب میں تطبیق نہیں کر رہا لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے, کیا ایک آنکھ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے جو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ہے؟ فریب کار ہے یا نہیں ہے؟ بتا کر دھوکہ دیتا ہے. کیسے؟ یہ جو کچھ بھی کیمرے پر ہو رہا ہوتا ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے بنایا جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, ٹی وی پہ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ جو ہم نے سین بنایا ہے, یہ جو ہم نے فلم بنائی ہے, یہ ہم نے ایسے بنائی ہے فلم. اچھا میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہ فلم اس میں جو کچھ بھی ہے سب جھوٹا ہے, سب جھوٹا ہی ہے. یہ جو آدمی کو دکھایا کہ اس نے کوئی 100 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی, یہ سب جھوٹا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, اس نے یہاں سے چھلانگ لگائی ہوتی, اصل باتوں کا چھلانگ ہی نہیں لگائی ہوتی. سب دکھا رہے ہیں مجھے, دکھانے کے باوجود جب فلم آتی ہے ریلیز ہوتی ہے تو آپ جا کر ذرا دیکھیں, پتہ لگے گا آپ کو کہ کتنی دنیا بلیک میں ٹکٹ خرید کر وہی فلم دیکھنے کے لیے. اس سے بڑا دھوکہ, اس سے بڑا فریب کار دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ جو بتا رہا ہے مجھے کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ سوائے تمہاری آنکھوں کے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے, اور میں وہ دھوکہ دیکھنے کے لیے اپنے 1000 روپے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میں وہ دھوکہ دیکھ سکوں, اور جا رہا ہوں اپنا وقت لگا رہا ہوں اسی کے پاس, اتنا میرے لیے, یہ جاننے کے باوجود کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ سب دھوکہ ہے, مجھے ٹی وی کے سامنے سے اٹھانا اپنے بچوں کو مشکل ہو جاتا ہے, لوگوں کو ٹی وی کے سامنے سے ہٹانا محال ہو جاتا ہے, لوگوں کے ہاتھ سے ٹیبلٹ موبائل چھیننا محال ہو جاتا ہے. اب ایک معنی وہ ہے جو اب اس صورت میں میرے سامنے آ رہا ہے, بس یہ جو معنی سامنے آ رہا ہے یہ تطبیق کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ روٹیوں کا ایک انبار. اب روٹی کا انبار کیا ہے؟ جہاں روٹی موجود ہو وہاں پر بھوک کی فکر نہیں رہتی. اگر آپ غور کریں تو موجودہ دنیا میں اب بھوک کی قحط کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح سے آج سے کچھ سال پہلے تک تھیں. ایک زمانہ تھا جب قحط سالی, بھوک, ان چیزوں کو ایک بڑے مسئلے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. آج کی دنیا میں اگر آپ آ کر ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو کسی مسئلے کے طور پر دکھائی نہیں دیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے نظام, اب یہ ایک جگہ دجال ایک سیریز آف ایونٹس ہیں, ان کا ایک حصہ دجال ہے. امام کے مقابلے پہ جن لوگوں نے آنا ہے, کوئی ایک بندہ نہیں ہے, دجال بھی خروج کرے گا, یاجوج ماجوج بھی خروج کریں گے, چند ایک فتنے اور ہیں, سفیانی بھی خروج کرے گا. کم از کم تین چیزیں ہیں, سفیانی, دجال, یاجوج ماجوج. میں جملہ نہیں کہوں گا, آپ خود ہی سمجھ جائیں. تین فتنے, دجال, سفیانی, یاجوج ماجوج, ہمیشہ تین ہی رہتے ہیں یہ فتنے. اب ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فکر ایک ایسی کامن ہونی چاہیے جو تینوں کو چلا رہی ہو. یہ چونکہ ان کا ہدف ایک ہے نا, یہ امام سے جنگ کرنے آئیں گے, ان کا ہدف ایک ہے, اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ ان تینوں فتنوں کے پیچھے جہاں پر آ کر ایک تمام تارے مل رہی ہوں تینوں کی، وہ جو اصل فکر ہے وہ فکر ہے جو امام کے مقابلے پر ہوگی۔ ہمیں جو چیز تلاش کرنی ہے وہ یہ نہیں، دجال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دجال کیا ہوگا، سفیانی کیا ہوگا، یاجوج ماجوج کیا ہوں گے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں علامات میرا موضوع نہیں ہے، میں انشاءاللہ کبھی اگر علامات کو موضوع بناؤں گا تو تفصیل سے عرض کروں گا، پھر ایک ایک روایت کو کھولوں گا آپ کے سامنے۔ لیکن سفیانی کے بارے میں جتنی آپ روایات دیکھیں گے ان کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت سیاسی کیفیت ہے۔ سفیانی کسی کے خون کا دعویٰ کرے گا، علم لے کر اٹھے گا، اس کے علموں کا رنگ ایسا ہوگا، لشکر ہے، حکومت بنائے گا۔ پس سفیانی کی جو کیفیت ہے وہ ساری کی ساری سیاسی ہے۔ یاجوج ماجوج اس کے مقابلے پر ان کا جو تصور ہے وہ ایک گروہی تصور ہے، اور وہ گروہ جو آ کر شدت کے ساتھ فساد مچائے گا، تخریب، تباہ، بربادی، پوری انسانیت کو تخریب کی طرف لے کر جا رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج۔ ان کے درمیان میں کون ہے؟ دجال۔ دجال کیا کام کرے گا؟ دجال بظاہر سیاسی نہیں ہوگا، دجال تخریب نہیں کرے گا، دجال کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے سحر میں رکھنا۔ اب جب لوگ سحر میں آ جائیں گے، درمیان میں کیوں رکھا میں نے دجال کو؟ اسی لیے کہ جب دجال لوگوں کو اپنے سحر میں لے لے گا تو سفیانی جو مرضی کرے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سفیانی لوگوں کو قتل کر رہا ہوگا، سفیانی اپنا کام کر رہا ہوگا، یہ بے فکر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج لوگوں میں تخریب کاری کر رہے ہوں گے، یہ لوگ کیا ہوں گے؟ مسحور ہوں گے۔ لہذا اب جب آپ ایونٹس کے سیکوینسز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امام ایک مقابلہ سیاسی اعتبار سے سفیانی کے ساتھ، پہلا جو امام کا مقابلہ ہوگا وہ سفیانی کے ساتھ ہوگا۔ عین اس ٹائم پر دجال حضرت عیسیٰ کے ساتھ مشغول ہوگا۔ امام سیاسی طور پر شکست دینے کے بعد فوری طور پر توجہ جو کریں گے وہ کس پر کریں گے؟ دجال پر، کیونکہ جب تک لوگ اس کے سحر سے باہر نہیں نکلیں گے متوجہ نہیں ہوں گے۔ تیسرے مرحلے پر مقابلہ ہوگا یاجوج ماجوج سے۔ پس جو دجال کی کیفیت ہے وہ غیر سیاسی کیفیت ہے۔ ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ کہ ان تینوں کے جو لنکس ہیں، ان تینوں کی جو ڈورے ہیں، وہ کسی ایک ہاتھ میں ہونے چاہیے کہ جن کو امام ایک ایک کر کے کاٹتے جائیں گے، پھر وہ جو فکر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ موجودہ دور میں وہ نظام جس کو سفیانی کہا جا رہا ہے اس کا بھی ایک ہی لنک ہوگا، یاجوج ماجوج بھی بظاہر اسی سے منسلک ہوں گے، دجال بھی اسی سے منسلک ہوگا۔ تفصیل اب کبھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج اشارہ کر رہا ہوں۔ موجودہ دور میں جب ہم ان تمام روایات کو تطبیق کرتے ہیں تو ہمیں بظاہر دجال بھی دکھائی دینے لگتا ہے، سفیانی بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یاجوج ماجوج بھی ایکسپیکٹڈ نظر آ چکے ہیں، کون ہو سکتے ہیں، تطبیق نہیں کر رہے، صرف اندازے ہیں۔ اور ان تینوں کی ڈوریں جس کے ہاتھ میں جا رہی ہیں وہ ایک ایسا نظام ہے جس کو دنیا میں کیپٹلزم کے نام سے یا سرمایہ دارانہ نظام کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ تینوں ڈوریں سرمایہ دار ہیں کہ جو سفیانی فکر کو فنڈ کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ آپ کے سامنے کون ہے؟ بیسیکلی سرمایہ دار ہیں۔ یہ جو آپ حکومتیں دیکھ رہے ہیں یہ سب کھلونا ہے، ان کے جو پیچھے مین برین کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے کیپٹلزم کا۔ مین جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ کیپٹلزم نے ان کو فنڈ کیا ہوا ہے۔ سفیانی کھڑا ہوا نظر آئے گا آپ کو، دجال، یہ جتنا کچھ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے اس سارے کے سارے کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ کیپٹلزم۔ یاجوج ماجوج جو تیار ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا، ان کے جو پیچھے جو بیسک فیکٹر ہے وہ کیپٹلزم کا ہے۔ اور اشارہ آج یہ کر دوں کہ کیپٹلزم کا جو سینٹر ہے وہ مغرب سے اپنے آپ کو شفٹ کر کے مشرق کی طرف آئے گا، اور مشرق میں یہ سینٹر جہاں پر اپنا مرکز بنائے گا وہ علاقہ یاجوج ماجوج کا علاقہ ہوگا۔ ان کی جو تخریب ہے وہ ایسی تخریب ہے جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کس طرح سے انسانوں کو برباد کریں گے۔ इनका अपना पूरा एक तरीकाकार है कार्रवाई का, बर्बाद कर देंगे, पूरी पूरी नस्लें खत्म करने के आइडिया लेकर बैठे हुए हैं। अब एक सवाल सिर्फ यहां पर अर्ज कर दूं, क्यों कैपिटलिस्ट ये करना चाहते हैं, सरमायादार क्यों करना चाहते हैं? दो इल्लतें, उनमें से एक ये है कि इनका जो जहनी तसव्वुर है वो ये कि पूरी दुनिया हमारे लिए इस्तेमाल की चीजों में से है, यानी ये जो दुनिया बनाई गई है, हत्ता इसके इंसान भी, ये हमारे इस्तेमाल के लिए हम हैं कि जिनको अल्लाह ने बुनियादी तौर पर मुंतखब किया है, और हम ही वो नस्ल हैं कि जिसको अल्लाह ने मुंतखब करने के बाद हम औलिया इलाही हैं, लोग नहीं, बाकी नहीं। ये बाकी सब क्या हैं? ये सब जिस तरह से घोड़े, गाय, बैल अल्लाह ने इस्तेमाल किया इंसानों के इस्तेमाल के लिए, ये कहते हैं कि बाकी इंसान, हमें छोड़कर बाकी लोग भी कैसे हैं? ऐसे ही हैं। ये बाकी लोग क्या हैं? ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अब जब वो कहते हैं कि ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो वो चाहते क्या हैं? कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों में मुब्तला कर दिया जाए कि हम जहनी तौर पर मफलूज हो जाएं, और जहनी तौर पर मफलूज होने के बाद वो जो हमारे साथ जुल्म करें, जो हमारे साथ सुलूक करें, हम इतने मफलूज हो जाएं कि हर जुल्म बर्दाश्त करते रहें, उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। दज्जाल का जो बुनियादी तसव्वुर है वो यही तसव्वुर है। अब मुझे आप बताइए कि अगर वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं, कुलिंतजरू, वो भी मुंतजर है, अगर वो हमें इस एक ऐसे शहर में गिरफ्तार कर देते हैं जहां पर दुनिया में होने वाले जुल्म के खिलाफ में आवाज नहीं उठा रहा, वो एक तरफ अपने ऊपर होने वाले जुल्म मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे कहां कहां लूटा जा रहा है, मुझे कहां कहां धोखा दिया जा रहा है, दवा के नाम पर मुझे क्या पिलाया जा रहा है, सेहत के नाम पर मुझे क्या दिया जा रहा है, इख्तिसाद के नाम पर मेरे साथ क्या किया जा रहा है, सियासत के नाम पर मेरे साथ क्या किया जा रहा है, तालीम के नाम पर मेरे साथ क्या किया जा रहा है, रोटी के नाम पर मुझे क्या खिलाया जा रहा है, बाजारों में मैं क्या खाकर घर आ रहा हूं, टीवी पर मुझे क्या दिखा, कुछ भी नहीं पता। इनमें से एक एक चीज का आप तजिया करने लगेंगे, आपको हैरत होगी। यही जो कोल्ड ड्रिंक आज हम पी रहे हैं, इसके बारे में केमिकली साबित हो चुका है कि यह जहर है। मैं खुद भी पी रहा हूं, अपने बच्चों को भी पिला रहा हूं, कितनी चीजों के बारे में बताऊं। इससे ज्यादा इंसान जहनी तौर पर मफलूज हो सकता है कि आप उसे जहर कोल्ड ड्रिंक के नाम पर पिला दें, वो खुद भी पिए, अपने बच्चों को भी पिलाए। हराम खिलाया जा रहा है मैकडॉनल्ड के उस बर्गर में रख के मैं शौक से खा रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें, बस क्या हुआ है? देखिए, मैं यहां तक आपको लाया सिर्फ इसलिए हुआ, इस मकाम तक, कि एक जहनियत है जो ये तीनों इजाद करेंगे, सुफियानी, दज्जाल और याजूज माजूज। ये नहीं चाहते कि इंसान बेदार हो। अगर इंसान इनके दाम में आ जाए तो उसका जहनी तौर पर मफलूज हो जाएगा। जैसे इंसान जहनी तौर पर मफलूज होगा, फरमाया कि जब इंसान इस चक्कर में गिरफ्तार हो जाएंगे तो जुलमात आखिरु जमान अपने उरूज पर होगी, जुलमात आखिरु जमान अपने उरूज पर होगी। ये जो हमने इब्तिदा में अर्ज किया था कि परवरदिगार, बाज़ औक़ात क्या होता है, इंसान सामने चीज होती है, नजर नहीं आ रही, हुज्जत मौजूद है, उसे पहचाना क्यों? इसलिए कि एक हिजाब है। अब इसी हिजाब को अल्लाह ने कैसे फरमाया, कहा कि वजअलना मिन बैना अयदीहिम खल्फा वमिन खल्फहिम सद्दा फाख्शैनाहुम, इनके आगे की जानिब भी रुकावट, पीछे की जानिब भी रुकावट, इनके ऊपर भी हिजाब आ जाएगा। फहुम ला युबसिरून, बसारत का मादा क्यों इस्तेमाल किया, कि इस बसारत की कैफियत में ला युबसिरून से निकलने के लिए इस हिजाब को पारा करने की जरूरत है। बसारत के लिए तवज्जो का होना जरूरी है, बेदारी का होना जरूरी है। अगर बेसारत आ गई तो खुद ब खुद इस हिजाब से बाहर निकल आओगे। خود بخود، لیکن اس حجاب کو پارا کرنے کی ضرورت ہے، اس حجاب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ظلمات آخر الزمان ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ انسانیت پر اتنا شدید حجاب کبھی نہیں آیا جتنا آخر الزمان میں آئے گا۔ یہ آخر الزمان کا حجاب۔ اب آخر الزمان کے حجاب میں جو چیز انسان کو اس حجاب سے باہر نکال سکتی ہے وہ ہے بصیرت۔ بصیرت ہے، بصیرت کو انسان کے اندر ایجاد کرنے والی چیزوں میں سے آخر الزمان کے اندر اس وقت جو ایک مہم ترین چیز ہے اس کا نام ہے عزاداری سید الشہداء۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا عزیزان، اس کے اوپر پوری بحث ہے، ابحاث ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ آخر الزمان کا حجاب، اس کو توڑنے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے جو بصیرت ایجاد ہونی ہے اسے عزاداری سید الشہداء نے کرنا ہے۔ یہ جو عزاداری سید الشہداء آج پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اسی سے اب اس پوری فکر کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عزاداری سید الشہداء سے ہے۔ اس لیے کہ ظلمات آخر الزمان کے مقابلے پر جو چیز لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کر سکتی ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔
اللہم صل علی محمد۔
اب آخری مرحلے میں صرف آپ سے اتنا درخواست کروں، کل میں انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا کہ اس آخر الزمان کے حجاب کے مقابلے پر، ایسا نہیں ہے ہمیں جن چیزوں میں گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے مقابلے پر اسلام کا اپنا تصور موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس حجاب سے بیدار ہو کر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اس مقام پر نظر جمانے کی ضرورت ہے جو مجھ سے چاہا گیا ہے۔ اب یہ جو آخر الزمان کا حجاب ہے، اس کو جو چیز پارا کر سکتی ہے ان میں سے ایک چیز ہے عزاداری سید الشہداء۔ اس لیے کہ دیکھیے، یہ اس سارے حجاب کے ذریعے سے ہمیں اپنے ظلم کے سیطرے میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اپنے ظلم کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، اور عزاداری سید الشہداء وہ قوت ہے کہ جو ہر زمانے میں ظالم کے خلاف اٹھنا سکھاتی ہے، سکھاتی ہے۔ عزاداری کا کام ہے ہمیں ظلم کے سامنے اٹھانا۔ لہذا آج ان کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوف ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے، سب سے زیادہ خوف ہے۔ لہذا اب اس وقت انہوں نے پوری طرح سے عزاداری سید الشہداء کو، اب لازمہ سے عزاداری کو نہیں ختم کر سکتی، یہ میں بتا دوں آپ کو، عزاداری کو نہیں ختم کر سکتے، عزاداری الہی وعدوں میں سے ہے، یہ عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، الہی وعدوں میں سے ہے، لیکن عزاداری کی کیفیت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری کو ایسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عزاداری ہو لیکن مقصد حسین سامنے نہ آئے۔ لہذا دیکھیں، مجھے اب آپ کو اور کوئی پیغام نہیں پہنچانا، اس ممبر سے آپ کو صرف پیغام یہ پہنچانا ہے کہ آج جب بھی کسی مجلس کا رخ کرو تو یہ دیکھ کے جاؤ کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر مقصد حسین نام کی کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو تقویٰ سکھایا جائے، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے تاریخ کو دہرایا جائے، یہ سارے کام کیے جائیں، لیکن اس پوری مجلس میں کہیں پر بھی مقصد حسین نام کی چیز سامنے نہ آئے، کہیں پر بھی انقلاب اور تحریک کا لفظ سامنے نہ آئے، کہیں پر بھی ظالم کے سامنے آواز اٹھانے کی کیفیت پیدا نہ ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ عزاداری وہ عزاداری نہیں ہے جو سید الشہداء نے چاہی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رونے والے وہ بھی تھے جو کوفہ میں اہل بیت کی حالت کو دیکھ کر رو رہے تھے، وہ بھی گریا ہے جب اہل بیت کے اسارا کو دیکھا۔ میرا مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آج شب شہادت بھی ہے میرے مولا، امام فرماتا ہے ہمیں اس طرح سے اسیر کر کر لایا گیا جس طرح سے حبش اور روم کے قیدیوں کو لایا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ تاکہ اہل بیت کی عزت کو کسی طرح سے، مقام کو کسی طرح سے کم کیا جائے، لیکن جن کو اللہ نے مقام عطا کیا ہو ان کے مقام کم نہیں ہو سکتے۔ لیکن کچھ ہیں نا لوگ ایسے جو کوفے میں اہل بیت کو دیکھ کر رو رہے ہیں، یہ بھی آنسو ہے، لیکن اس آنسو کو میری بیوی نے کوفہ میں ہی رد کر دیا، کہ نہیں چاہیے یہ آنسو ہمیں، یہ آنسو نہیں چاہیے۔ دیکھ رہے ہو اہل بیت پر ظلم ہوتا ہوا لیکن ہماری نصرت پر آمادہ نہیں. لہذا حضرت نے ایک رقم کر دی تاریخ اور یہ سمجھا دیا کہ جو بھی آنسو ہمارے غم میں نکلے لیکن نصرت سے خالی ہو وہ اہل بیت کو نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. لہذا بی بی نے شام کے دربار میں شکست دینے کے بعد خود شام میں عزاداری کو برپا کر کے عزاداری کی پہلی تعریف کی ہے. پہلی تعریف ہے نا, کربلا کے بعد پہلی مجلس کہاں برپا ہوئی ہے؟ شام. کب ہوئی ہے؟ یزیدیت کو شکست دینے کے بعد. قلب یزیدیت میں عزاداری کو برپا کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتلایا کہ دیکھو عزاداری یزیدیت کی شکست کا نام ہے. اپنے زمانے کے یزید کا سر جو نیچا کر دے اسے عزاداری کہتے ہیں. عزاداری سید الشہداء بیداری کا نام ہے اور وہاں سے شروع ہوئی ہے, اور تاریخ میں جہاں کہیں پر بھی انسان کو بیداری کی ضرورت پڑے گی عزاداری کا چراغ انشاءاللہ جلتا رہے گا. لیکن ہمیں بھی اب ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے اس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے. جس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے امام نے اپنے بہترین اصحاب کا خون دیا, اپنی بہترین اولاد کا خون دیا, جناب علی اکبر, جناب قاسم, جناب آن و محمد. جس چراغ کو باقی رکھنے کے لیے جناب عباس نے اپنے بازو دیے ہیں, جناب علی اصغر نے اپنی گردن پیش کی ہے. جس چراغ کی لو کو آندھیوں اور طوفان سے بچانے کے لیے اہل بیت نے اپنی چادریں دی ہیں. ہماری چادریں چھن جائیں, عزاداری کا یہ چراغ باقی رہنا چاہیے, یہ باقی رہے گی عزاداری. ہم عزاداری کا حفاظت ہم نے جو کرنی ہے اس کی مقصدیت کی حفاظت ہے. خود عزاداری ہمیشہ باقی رہے گی, ہمیں اس کی مقصدیت, اس کی شکل, اس کی حیثیت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. مرحلے کس قدر سخت ہیں اہل بیت کے لیے. کوفے کے امیر کے دربار میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو لایا گیا تو راوی کہتے ہیں کہ بی بی تمام بیبیاں اتنی خاموشی سے آ کر دربار کے کونے میں بیٹھ گئیں, اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کوئی متوجہ نہ ہونے پائے کہ اس دربار میں ہم موجود بھی ہیں. جس کوفے کی یہ شہزادیاں کہلاتی تھیں آج اسی کوفے کے دار الامارہ میں ننگے سر بیٹھی ہوئی ہیں. دربار لوگوں سے بھرا ہوا ہے. ابن زیاد کے سامنے جب امام سجاد کو پیش کیا گیا اس نے پوچھا کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا میں نے تو سنا تھا کہ علی ابن الحسین کو شہید کر دیا گیا ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا وہ جس کا تو ذکر کر رہا ہے میرا کڑیل جوان بھائی علی ابن الاکبر, وہ میرا بھائی ہے. ابن زیاد نے کہا کہ اس کو اگر یہ بچ گیا ہے یہی قتل کر دو. ابن زیاد نے جب قتل کا حکم دیا تو وہ جو ابھی گمنام بیٹھی تھی ایک مرتبہ کھڑی ہو کر للکار کے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے کی طرف کوئی ہاتھ نہ اٹھا. ابن زیاد نے پوچھا کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی سب سے بڑی بیٹی ہے زینب کبریٰ اس کا نام ہے. اب جب جناب زینب کی طرف دیکھا تو یہ ظالم چاہتا ہے کہ بی بی کو کوئی ایسا تانا دے کہ جس سے جناب زینب کا دل ٹوٹے اور وہ بھرے بازار میں گریہ و فریاد کریں, آپ نالہ و زاری کریں. لہذا یہ ملعون ایک عجیب سا جملہ کہتا ہے, کہتا دیکھا خدا نے تم اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا. ایک خاتون کے لیے یہ جملہ بڑا بھاری جملہ ہے, لیکن خدا جانے میری بی بی صبر کا کون سا پہاڑ ہے کہ جب ظالم نے یہ کہا میری بیوی بی نے وہ جملہ کہا جو آج تک یزیدیت کے منہ پر تماچا بنا ہوا ہے. بی بی ایک مرتبہ پورے وقار کے ساتھ جواب دیتی ہے، کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، خدا جانے میری بیوی ایمان اور صبر کی کس منزل پر کھڑی ہے کہ جہاں پر کربلا کی قربانیاں میری بیوی کے لیے جمال الہی دکھائی دے رہی ہیں، آن و محمد کی قربانیاں جمال الہی دکھائی دے رہی ہیں، ارے علی اکبر جمال الہی دکھائی دے رہا ہے، قاسم کی پامال لاش جمال الہی دکھائی دے رہی ہے، عباس کی بے دست لاش، حسین کا ٹکڑے ٹکڑے بدن، اپنی رضا کا چھن جانا، یہ سب بی بی کو جمال الہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد میری بی بی نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا ہے، اس خطبے کا جاری ہونا تھا ابن زیاد کے دربار میں موجود لوگوں میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، امیر المومنین کا صحابی ہے، نابینا ہو چکا ہے، ایک آنکھ جمل میں اور ایک صفین میں قربان کر دی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ امیر المومنین سے کہا کہ یا علی آپ تو ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، میری آنکھوں کو شفا عنایت کر دیں۔ امیر المومنین کہا کرتے تھے عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں مجھے امیر کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مولا مجھ سے کیوں کہتے ہیں کہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ آج جب میری بی بی نے خطبہ دیا تو ایک مرتبہ نابینا عبداللہ نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ ہلا کر کہا، کہا بھائی کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں قیامت نہیں آئی ہے۔ کہا کیا زمانہ 20 سال پیچھے کی طرف پلٹ گیا ہے؟ کہا نہیں عبداللہ کیا ہو گیا ہے، کیوں دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ عبداللہ کہتا ہے خدا کی قسم میں علی کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، ہر جگہ علی کے ساتھ رہا ہوں، میں نے علی کو بارہا سنا ہے، عبداللہ کے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، عبداللہ نے دربار میں علی کی آواز کو سنا ہے، یہ آواز سنی تھی، اس نے کہا عبداللہ یہ علی کی آواز نہیں تھی، یہ علی کی بیٹی کی آواز تھی۔ عبداللہ نے امامہ زمین پر پھینکا، سر کو پیٹ کر کہنے لگا کہ یا علی اب سمجھ میں آیا، ارے خدا کا شکر ہے عبداللہ نابینا ہے، علی کی بیٹی کو سر دربار، علی کی بیٹی کو سر دربار میں دیکھا۔ اب جب یہ سنا ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا نابینا عبداللہ، ابن زیاد کو ایک مرتبہ پکار کے کہتا ہے او نابکار عورت کی اولاد تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ ارے یہ معدن رسالت ہے، یہ معدن وحی ہے، ان کا گھر فرشتوں کی گزرگاہ ہے، تو انہیں اسیر کیا ہے، تو انہیں قتل کیا ہے، جبکہ تیرے کسی حسب نسب کا معلوم نہیں ہے۔ اس آواز کا گونجنا تھا، ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ عبداللہ ابن عفیف ازدی کو قتل کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی جلاد عبداللہ کی طرف بڑھا بنی ازد کے جوانوں نے اپنی تلواریں نکالی، ایک مرتبہ عبداللہ کو چاروں طرف اپنے نرغے میں لیا، باحفاظت ابن زیاد کے دربار سے باہر لے گئے، ارے جناب عبداللہ چلے گئے، ایک مرتبہ جناب زینب نے نگاہ کی، مدینہ کی جانب آواز دی، کہا نانا ارے آپ کے صحابیوں کے طرفدار موجود ہیں، تمہاری ذریت کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ منتخب حقیقی کربلا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ میں ہم حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، عزادار علیہ سید الشہداء دنیا میں جہاں جہاں ہیں بار الہ ہم کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرما، جتنے مریض اور بیمار عزادار ہیں بے حق بیمار کربلا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جتنے ہمارے بے گناہ عزادار ہیں بار الہ میں ہم کے اسیران کربلا ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی کو رہائی عنایت فرما، بار الہ میں ہم کے حضرت سید الشہداء جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما،
بالخصوص یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین میانمار کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، آرے الہم حق حضرت سید الشہداء دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، استعماری استکباری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بارہ الہ بحق حضرت سید الشہداء ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، کل جس مومنہ سیدہ تلمیذ زہرا کے لیے دعا کی التماس کی گئی تھی آج ان کا انتقال ہو گیا، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومت کو ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔